الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اغضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک طویل مکی قرآن اس وقت ہمارے مطالعے میں ہے. سورہ یونس سے اور سورہ المومنون تک یہ 14 مکی صورتیں, اور مکی صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عرب کی سرزمین پر مکی دور جو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس میں ابتدا میں تنے تھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی دعوت, ایک انقلابی نظریہ لے کے وہ کھڑے ہوئے, اور ایک مشن ہے کہ جو کہ آپ کو سونپا گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کو نافذ کیا جائے, اور اس کے لیے جو پارٹ اینڈ پارسل ہے, لازم ملزوم شے ہے, وہ اجتماعیت کا قیام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا عرب کی سرزمین میں یہ انقلابی دعوت, وہ انقلابی نظریہ پیش کیا, جس کے نتیجے میں عرب کی جو سعید روحیں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ آپ کی اس اجتماعیت میں آپ کا دست و بازو بنے, اور پھر یہ وہ تحریک ہے کہ جو کہ آگے بڑھی ہے اس انقلابی دعوت کو لے کے, اور پھر یہ مکی دور ہے اور اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے اور مدنی دور. تو بہرحال یہ جو مکی صورتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے دو بڑے حصوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی مکی دور اور مدنی دور. اور اسی اعتبار سے پھر یہ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں ان کی بھی تقسیم اسی طرح سے ہے کہ کچھ مدنی صورتیں ہیں اور کچھ مکی صورتیں ہیں. تو یہ بھی ایک طویل مکی قرآن ہے کہ جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس میں سورہ یونس کے الحمدللہ 7 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں, اور خاص طور پر مکی دور میں جو اس انقلابی دعوت کے مخالفت میں قریش مکہ نے اور سرداران قریش نے جو ایک اجتماعیت وہ کھڑی کر دی تھی اس انقلابی اجتماعیت کو کچلنے کے لیے, تو بہرحال ان کو ابتدا میں دعوت دی جا رہی ہے, اور مکی صورتوں میں یہ تذکیر کا ایک انداز ہے کہ جو کہ ملتا ہے تذکیر بآلاء اللہ, جو اصل موضوع ہے سورہ یونس کا, کہ آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت وہ دی جا رہی ہے اللہ کے انکار کرنے والوں کو, خاص طور پر قریش مکہ کو. عقلی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں, اور مختلف طریقوں سے حجت تمام کی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے اللہ کے مرکز کو، دین کے مرکز کو، خانہ کعبہ کو 360 بتوں کی جو غلاظت ہے اس میں تم نے شرک کا اڈا اسے بنا دیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دو تو تمہاری نجات ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف دلائل وہ دیے جا رہے ہیں، عقلی نقلی، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی وہ اپنی جگہ پر جوں کی توں موجود تھی، اور وہ کسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جھٹلا رہے تھے۔ تو پھر آج بھی اب جو دو رکوع ہمارے سامنے آئیں گے، یہ رکوع نمبر 8 اور 9، اس میں اب تذکیر کا ایک اور انداز ہے۔ یہ ویسے تو اصل موضوع ہے سورہ ہود کا، کہ جو سورہ یونس کا جوڑا ہے اگلی سورت، اور یہ تذکیر کا جو دوسرا پہلو ہے تذکیر بے ایام اللہ، یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر ان کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اصل موضوع تو یہ سورہ ہود میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہ جو درمیان میں دو رکوع اب آ رہے ہیں سورہ یونس کے، اس کا بھی انداز کچھ اسی طرح کا ہے، اور انبا اور رسل کا جو انداز ہے سیرت مطہرہ میں، تو یہ ایک انداز اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، انبا اور رسل کا انداز۔ سیرت کے بھی دو طرز ہیں بیان کے، ایک قصص النبیین کہلاتا ہے جس میں انبیاء کے ذاتی محاسن کا بیان وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، سورہ یعنی یوسف میں یوسف علیہ السلام کے ذاتی محاسن پورا واقعہ ہے کہ جو قصص وہ بیان ہوا، بہترین قصہ اسے کہا گیا، اور ایک انداز انبا و رسول کا ہوتا ہے، اور یہ انبا و رسول کا انداز اس میں رسول آتے ہیں اپنی قوموں کی طرف اور قوموں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ قومیں قبول نہیں کرتی اس دعوت کو، بلکہ ریٹیلیٹ کرتی ہیں، مزاحمت ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ جو ایک کشمکش کی کیفیت یا کشاکش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے رسولوں اور قوموں کے درمیان، یہ انداز کہلاتا ہے انبا و رسول کا انداز۔ تو لہٰذا اب یہ جو 8واں رکوع ہے، یہ 8واں اور 9واں رکوع، یہ انبا و رسول کے انداز میں دو رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے بالکل آخری دور، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت، بالکل آخری دور، اور دو ٹوک انداز ہے، بے باک انداز ہے، تو وہ تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر ذرا تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، جو اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ تو آج یہ 4 آیات ہیں، جن میں سے 3 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا، اس کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے، اور 1 آیت میں سرسری طور پر پھر نوح علیہ السلام کے بعد جتنے رسول آئے ہیں ان کا بیان ہے بحیثیت مجموعی، اور پھر اس کے بعد ہے 75 سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، قوم موسیٰ کا وہ شروع ہو جائے۔ اچھا، اب اہل ایمان کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلے جو بھی رسولوں کے قصے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہی بنیادی بات ہے اصل میں، کہ جہاں ان خبروں میں، پچھلے انبیاء اور رسولوں کی خبروں میں، جہاں اہل ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں تھیں، کیونکہ عرب کی سرزمین پر بھی وہی نقشہ برپر تھا کہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے نافرمان قوموں کی طرف سے اپنے وقت کے رسولوں کے ساتھ جو زاتیاں کی گئیں اور جو ظلم کھائے گئے، بالکل وہی نقشہ عرب کی سرزمین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے مقابلے میں کر رہے تھے، یہ کفار مکہ سرداران قریش۔ تو لہٰذا جہاں ان تکلیف اور ایزا پر اہل ایمان کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دی جا رہی کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا انسانی تاریخ میں آپ کے ساتھ، بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ ذاتیں ہوتی رہیں، تو لہٰذا دل پر جو بھی پھائے رکھے جا رہے ہیں، زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ان آیات میں تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں کفار مکہ کے لیے، سرداران قریش کے لیے، کہ دیکھو تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، یعنی تم حق کو جھٹلا رہے ہو، بالکل واضح حق ہے جو تمہارے دل بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن تمہاری روش بالکل ویسے ہی ہے کہ جو انسانی تاریخ میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون ان کی رہی، اور انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور اس کے اثرات تم بھی دیکھ رہے ہو کہ نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ پھر نیست و نابود کرتا ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی، تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم بھی نہیں بچو گے۔ تو اس طرح سے یہ آیات ہر دور کے لیے ایک رہنمائی ہے. آج وہ قوم نو نہیں ہے، قوم عاد نہیں ہے، وہ فرعون نہیں ہے، وہ نمرود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صورتیں تبدیل ہو گئیں. اللہ کے نافرمان آج بھی اس زمین پر موجود ہیں، اللہ کے ماننے والے آج بھی زمین پر موجود ہیں. قرآن حکیم رہتی دنیا تک کے لیے، آخری انسان تک کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا اس میں اپنے لیے بھی ہمیں ہدایت تلاش کرنی ہے. بڑی قیمتی ہدایات ہیں جو کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ تمہید ہے آج کی ان چار آیات کی کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ اب بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. ابتدا میں جو تین آیتیں جیسے میں نے عرض کیا، قوم نوح کا تذکرہ، یہ نوح علیہ السلام اس کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. تھوڑا سا ذہن میں خاکہ بٹھا لیں، یہ 3900 قبل مسیح یہ قوم نوح کا دور ہے کہ جو کہ وہ تاریخ میں آتا ہے 3900 قبل مسیح، اور یہ آج کا جو عراق ہے، پرانا بابل کردستان کا علاقہ نوح علیہ السلام کا، کہ جہاں پر آپ اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. اور رسولوں کی تاریخ میں جو پہلے رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. آپ سے پہلے جو پہلے نبی آئے وہ کون، جو پہلے انسان بھی تھے، وہ آدم علیہ السلام. پھر اس کے بعد جو انبیاء آتے رہے، پہلے جو رسول آئے ہیں، نبی اور رسول کا فرق ہے کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اور انہی نبیوں میں سے پھر خاص ایک شریعت دے کے کسی خاص قوم کی طرف ایک خاص ٹارگیٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے. انہی انبیاء میں سے ایک اسپیشل سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک درجہ اور اوپر یہ رسول ہیں کہ جو کہ پھر کہلاتے ہیں. دوبارہ یہ ہے کہ پہلے رسول کون تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. اور پھر یہ ہے کہ قوم پر عذاب آیا ہے نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، تو ایک طوفان برپا ہوا، یعنی بڑی بڑی موجیں ہیں، دو پانی ہیں کہ جو کہ جمع ہوئے. اور سورہ قمر میں جو ہے یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی وفجرنا العیون، وفجرنا الارض عیونا، یعنی زمین میں جو ہے وہ کئی چشمے پھوٹ نکلے. سورہ ہود میں تو آئے گا، یعنی 950 سال جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے استقامت کے ساتھ، اور ماننے والے کتنے تھے، 950 سال کا حاصل کیا تھا، میکسیمم 80 کی تعداد ہے کہ جو کہ اہل ایمان کیا تھا. اکثریت نے جو ہے وہ جھٹلایا، طنز اور استہزا کرتے رہے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، بات نہیں مانا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر نوح علیہ السلام پر پوری سورت بھی ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں ہم جانتے ہیں، سورہ نوح. لہٰذا یہ ہے کہ اس میں وہ تفصیل ذرا آتی ہے کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام 950 سال یعنی اعلانیہ بھی دعوت دیتے رہے، اکیلے اکیلے بھی دعوت دیتے رہے، ان کی محافل میں کھڑے ہو کر ان کو دعوت دی. اور وہ آلنت لہو و اثرت لہو اسرارہ کے الفاظ ہیں جو کہ وہاں پر آتے ہیں، لیکن قوم نے ماننا نہیں تھا، نہیں مانی. تو پھر یہ ہے کہ جہاں رسول رحمت بن کر آتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، امت کے لیے، وہاں پھر جب ان کی بات کو جھٹلایا جائے، ان کو اذیتیں دی جائیں، تو پھر بددعائیں بھی ہیں کہ جو کہ نکلتی. اور یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے مدد مانگی ہے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، بس میری طرف سے جو ہے وہ بدلہ لے. اور یہ ہے کہ اللہ ان کے کوئی بسنے والا ان کے درمیان نہ چھوڑنا، سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دے. اور یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے قوم نوح پر، اور یہ طوفان ہے کہ جو کہ برپا ہوا. فلتقل ما علی امر قد قدر کے الفاظ آتے ہیں سورہ قمر میں، کہ پانی جو ہے وہ ملے ہیں، دو پانی، وفارت تنور سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے، یعنی ایک تنور ہے کہ جو کہ ابلا ہے. وہاں تو ایک تنور کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ قمر میں جو ہے وہ فجر الارض عیونا کے الفاظ آتے ہیں، یعنی پوری زمین پر چشمے ابلنا شروع ہو گئے. تو یہ زمین سے پانی نکلا ہے، اور پھر آسمان سے بھی پانی برسا ہے بارش کی صورت میں، یہ دونوں پانی ملے ہیں. اور طوفان جیسی، پہاڑوں جیسی، موجن کل جبال کے الفاظ آتے ہیں، پہاڑ جیسی موجیں ہیں کہ جو کہ اٹھی. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس طوفان کے برپا ہونے سے، عذاب بھیجنے سے پہلے، نوح علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں، اب یہ ان پر عذاب آیا چاہتا ہے، اب آپ کشتی بنائیں. اور یہ کشتی ہے جو انسانی تاریخ میں پہلی کشتی ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے بنائی، اس سے پہلے کوئی کشتی نہیں بنی تھی، کوئی علم نہیں تھا کہ کشتی کس طرح سے بنتی، نوح علیہ السلام کوئی ماسٹر نہیں تھے کشتی بنانے کے، کوئی کاریگر نہیں تھے کشتی بنانے کے، لیکن اللہ نے فرمایا کشتی بنائی ہے ہماری آبزرویشن میں، ہماری ہدایات کے مطابق، لہٰذا یہ ہے کہ وہ پٹھے جوڑے گئے، کیلیں ٹھوکی گئیں، اور وہ بڑی کشتی ہے کہ جو کہ بنی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کے جوڑے جو ہے وہ آپ اس میں اب سوار کر لیں، ہر چیز کے جو ہے وہ رکھ لیں ساتھ میں، اور جو بھی ایمان لانے والے ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی چار بیٹے تھے، تین جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، حام، سام، یافس، لیکن ایک بیٹا تھا یام یا کنان اس کا نام آتا ہے، وہ ایمان نہیں لایا اور وہ بھی غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جو ہے وہ نافرمان تھی، راس فاس کر دیا کرتی تھی ظالم قوم کی طرف آپ کے، لہٰذا وہ بھی جو ہے وہ غرق ہوئی، اس عذاب میں مبتلا ہوئے بیٹا اور بیوی۔ بہرحال یہ ہے کہ تین بیٹے پھر وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اہل ایمان بھی سوار ہو گئے، اور یہ طوفان جیسی موجوں میں یہ کشتی ہے اللہ کے حکم سے وہ چلی ہے، اور جودی پہاڑ پر پھر جا کے یہ رکی ہے، اور واللہ عالم کہ یہ کتنے عرصے یہ طوفان ہے کہ جو کہ رہا، یہ دونوں پانی ملے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے پھر بارش تھمی ہے، زمین میں وہ پانی نکلا ہے، اور بہرحال پھر تین جو بیٹے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، پھر انہی سے آگے نسل انسانی ہے کہ جو کہ بڑی ہے، اور جب ہی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو آدم دا سیکنڈ، آدم ثانی، یعنی آدم علیہ السلام سے انسانیت وہ چلی، اور پھر نوح علیہ السلام سے پھر اگلی جو بھی یہ نسل ہے انسانی وہ چلی ہے تین بیٹوں سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تفصیلات ہیں اس قوم نوح کی، کہ جن پر نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے یہ بندے جو ہے وہ رسول وہ دعوت دیتے رہے استقامت کے ساتھ۔ تو اب یہ باتیں کس کو سنائی جا رہی ہیں؟ عرب کی سرزمین پر وہ جو تکلیف میں مبتلا تھے اللہ کے رسول، اہل ایمان جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، فزیکل وربل ٹارچر کیا جا رہا تھا، لہٰذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ہمت نہ ہاریں، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام 950 سال، ابھی تو آپ کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے دعوت دیتے اور یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، 950 سال یہ طنز استہزاء اسی طرح کا وہ برداشت نوح علیہ السلام کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ اختصار کے ساتھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور نبی آپ تلاوت کیجئے ان پر نوح علیہ السلام کی نبا، نبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو، یعنی نبا کا جو لفظ عربی میں آتا ہے یہ خاص خبر کے لیے آتا ہے، خاص واقعے کے لیے آتا ہے، یہ عام واقعے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ نبا جب آ جائے تو اس کے معنی ہے خاص واقعہ، تو نبأ نوح، نوح علیہ السلام کا وہ خاص واقعہ، یعنی یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کی جا رہے ہیں، جس طرح سے قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے، اساطیر الاولین ہی تو ہیں، یہ پچھلے زمانوں کے بس قصے ہیں کہ جو کہ ہمیں سنا دی جاتے ہیں، نہیں بھائی، یہ خاص خبریں ہیں کہ جو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نبی ان پر آپ نوح علیہ السلام کا وہ خاص واقعہ تلاوت کیجئے، انہیں پڑھ کے سنائیے۔ اس قال لقوم، یاد کرو کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، اب یہاں نقطہ نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ابھی جس کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں وہ پہلے رسول ہیں انسانیت کی طرف، اس سے پہلے نبی وہ آئے، آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے پہلے نبی، لیکن پہلے رسول کون ہیں؟ وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوری انسانیت کی طرف رسول ہیں، تو لہٰذا آپ کی جو دعوت ہے اس میں یا ایوہ الناس کے الفاظ آتے ہیں، اے لوگوں، پوری انسانیت سے خطاب کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، کیونکہ ان کی دعوت خاص اپنی قوم کی طرف ہوتی تھی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 6 قوموں کے واقعات تو کثرت سے ابھی سورہ ہود بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اگلی سورت، اس میں ایک ایک قوم، 6 قوموں کے واقعات تسلسل سے بیان ہوتے ہیں تکرار کے ساتھ، تو وہاں ہر رسول جو اپنی قوم کی طرف آئے ان کی دعوت میں یہ کامن الفاظ ملیں گے جیسے یہاں پر آ رہے ہیں، یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، کیونکہ وہ خاص اپنی قوم کی طرف رسول تھے، وہ خاص ان اپنی قوم کی طرف ہدایت لے کر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ آفاقی تھی، تو لہٰذا یا ایھا الناس کے الفاظ آپ کی دعوت میں ملتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں بہت ناگوار گزرتا ہے تم پر مقامی میرا قیام یا میرا یہاں تمہاری علاقے میں رہنا اور کھڑے ہو کے تمہیں جو ہے یہ واعظ و نصیحت کرنا، یہ دعوت دینا، اتنا ہی اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے، وہ تذکیری بھی آیات اللہ، اور یاد دہانی کرانا، واعظ و نصیحت کرانا اللہ کی آیات سے جو میں کر رہا ہوں، اپنی دعوت دے رہا ہوں تمہارے درمیان، اگر تمہیں انتہائی ناگوار گزرتا ہے تو گزرے، مجھے اس سے کیا، یعنی الفاظ معذوف ہیں. فرمایا جا رہا ہے فعلی اللہ توکلت، بس اللہ ہی پر میں نے توکل کیا. یعنی تمہیں اگر یہ میری دعوت دینا اور یہ حق بات بیان کرنا، ابھی دیکھیں ذہن میں رکھیں، یہ 950 سال تک نوح علیہ السلام کی دعوت چلتی رہی، یعنی اکیلے بھی سمجھایا، گیدرنگز میں بھی ان کی سمجھایا، ہر طرح سے دعوت دیتے رہے، لیکن جب نہیں مانا تو یہ بالکل آخری دور کے اب یہ الفاظ ہیں اور یہ کیفیات ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ناگوار ہے میرا یہ تذکیر کرانا اور کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرنا تو ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ فعلی اللہ توکل، بس اللہ ہی پر میں نے توکل کیا. بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، یعنی جو اب الفاظ آگے آ رہے ہیں نا، یہ ایسے شخص کے اندر سے ہی یہ الفاظ نکل سکتے ہیں کہ جس کو اللہ پر کامل یقین، کامل توکل، کامل بھروسہ، اور یہ صبر و استقامت کے اور توکل کے جو پہاڑ تھے نا، وہ انبیاء کرام تھے، رسول تھے علیہم السلام. اور قرآن مجید میں صرف دو ہی مثالیں اگر سامنے رکھی جائیں، یہ صبر و استقامت اور توکل کی اعلیٰ مثالیں جو رسولوں سے ہمیں ملتی ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو اگلی نشست میں آ جائے گا. یعنی پوری قوم کو لے کے نکلے ہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے، اور آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آلے فرعون تعاقب کرتے ہوئے پکڑنے کے لیے آگے، بالکل دیکھ رہے ہیں، قوم پوری دیکھ رہی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے، پیچھے ہٹ نہیں سکتے، آلے فرعون فرعون پکڑنے کے لیے تیار اور آگے سمندر. لہذا پوری قوم نے تو ہاتھ اٹھا دیے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ کہاں لا کے کھڑا کر دیے، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہلاک ہو گئے، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. تو اب دیکھیں یہاں توکل کی اعلی مثال، وہ جو جملے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر آئے ہیں قرآن نے نقل کیے ہیں، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ ہرگز نہیں، انا مایا ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیاحدین، بس وہ کوئی راہ دکھائے گا، کوئی رہنمائی کرے گا. لہذا اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اس سے کھوٹا مضبوط رہے بندہ مومن کا، لہذا یہ ہے کہ پھر واقعتاً اسباب جو ہے وہ مخالف ہونے کے باوجود وہ سازگار ہو جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اپنا عصا مارے سمندر پر، اور عصا مارا گیا اور سمندر دو پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، زمین سے خوش راستہ درمیان سے نکل گیا، قطعود العظیم کے الفاظ آتے، اور پوری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خوش راستے سے گزر گئی، اور فرعون اس خوش راستے پر آیا تو پانی کو اللہ نے برابر کر دیا، اس کو غرق کر دیا. لہذا یہ ہے کہ اللہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اللہ کے پابند. اور یہ بات اگر جم جائے نا بندہ مومن کے اندر، یقین ہو جائے، تو واقعتاً کوئی بڑی سے بڑی قوت جو ہے وہ اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. فرمایا کہ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، پس تم عزم مصمم کر لو اپنے کام کے لیے، یعنی اپنے کام میں تم سب جو ہے وہ جو کرنا ہے کر لو، وشرکاءکم، یعنی تم بھی اپنا کام مضبوط کر لو اور تمہارے شرکا بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تمہیں اپنے کام پر تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. چیلنجنگ انداز ہے کہ بھائی تم میرے خلاف جو پلاننگ کر سکتے ہو کر لو، جو اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، اور پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ ارے ہم یہ نہ کر سکے اور یہ نہ کر سکے. نہیں، جو تم پلاننگ کر سکتے ہو، جو بھی تم میرے خلاف سازشیں کر سکتے ہو، جو اسباب تم جمع کر سکتے ہو، سب کر لو، کوئی شبہ تمہیں نہ لگ، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. تم مغضو الیہ، اور کر گزرو مجھ پر جو بھی تمہیں کرنا ہے، یک بار کی جو بھی تمہیں حملہ کرنا ہے، مجھے ختم کرنے کی جو بھی پلاننگ تم کرو، اور کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا. اب دیکھیں یہ ہے 950 سال واضح نصیحت کے بعد یہ بالکل آخری دور کی باتیں، چیلنجنگ انداز ہے کہ جب قوم کی طرف سے یہ محسوس ہو گیا کہ اب یہ بات نہیں مانیں گے، اور یہ ہے کہ اب یہ میرے قتل کا منصوبہ ہے کہ جو کہ بنا رہے ہیں، مجھے ختم کرنے کی اب سازش چل رہی ہے، تو لہٰذا آپ کیٹیگوریکل انداز ہے اور چیلنجنگ انداز ہے کہ جو کہ دیا گیا کہ سب چیزیں جمع کر لو، ساری پلاننگ کر لو میرے خلاف، اور کر گزرو میرے خلاف جو کرنا ہے، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم روگردانی کرو گے، رخ پھیرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں نے تو تم سے کبھی سوال نہیں کیا کسی اجر کا، میں تمہارا کوئی پیڈ ملازم نہیں ہوں۔ جس طرح سے آج بھی جو سرکاری درباری علماء ہوتے ہیں تو وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں کہ جو کہ سرکار اوپر ڈنڈی ہلا رہی ہوتی ہے، ڈورے ہلا رہی ہوتی ہیں، اور یہ نقشے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ بیعتیں کی جا رہی ہیں۔ جی ہم آپ پر جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر تیار ہیں، اور کھڑے ہو کر جو بلکہ وہ بیٹھنا کیا گود میں لیٹ گئے ہیں بالکل۔ اور یہ ہے کہ یہ درباری علماء ہر زمانے میں رہے، یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں کہ جو کہ یہاں پر بیان کی جا رہا ہے، کائناتی حقائق۔ یہ صرف مخصوص نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں آپ کو یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ نظر آئیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر وہ منافقین، منافقانہ طرز عمل ہے کہ منہ پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، بظاہر مسلمان کا لیبل ہے لیکن بیٹھے میں گود میں کفار کی اور جڑے کھوکھلی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہر نبی کی، ہر رسول کی دعوت جو ہے وہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ جیبوں پر نظر نہیں ہوتی، کوئی مال پر نظر نہیں ہوتی۔ اور یہ داعی دین کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہے جو کہ یہاں پر دی جا رہی ہے۔ ہر زمانے کے جو بھی انقلابی دعوت کا علم لے کے اٹھے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر حق بات، حق جگہ، حق طریقے سے بیان کرے۔ اور یہ ہے کہ اللہ پر اس کا توکل ہو، اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو، تو پھر کوئی قوت جو ہے وہ اس کے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ یہ وہ بنیادی میسج ہے کہ جو ان آیتوں کا آج بھی ہم رکھیں گے، ورنہ تو یہ درباری علماء ہر زمانے میں موجود ہیں، جو حکومت کے کارندے کہیں گے وہی آپ کو میڈیا پر آ کے اور انہی کی شان کی میں قلابے ملاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی علماء سو سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، ہر زمانے میں علماء حق بھی رہیں، علماء سو بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، علماء سو سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ میری دعوت تو اخلاص پر مشتمل ہے، یعنی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم رو گردانی کرو گے، تو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا تم سے کسی اجرت کا، کوئی ڈیمانڈ میری طرف سے نہیں ہے، میرے تو خلوص کے ساتھ یہ دعوت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان اجریہ اللہ اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ دعوت، یہ تبلیغ اور یہ دین کے لیے جو بھی قربانیاں ہیں، اس کا اجر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جو عطا فرمانے والا ہے۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اب دیکھیں مسلمین کے الفاظ ہے، مسلم کے، آج ہم بھی مسلم ہیں نا، مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بس جو ہے وہ زبانی کلامی کلمہ ادا کر کے اور پھر جو چاہے کافرانہ طرز میں اختیار کرو پوری زندگی میں، سود بھی کھاتے رہو، بے حیائی بھی گھروں میں رائج ہوتی رہے، بے پردگی بھی رہے، شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ ڈھول ڈھماکے بھی ہوتے رہے، ہیپ یعنی نیو ایئر، یعنی اندازہ آپ کیجئے اربوں روپے کا قرضہ ہے کہ جو کہ اس قوم پر ہے، اور ایک رات میں جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے، کس پر جی؟ نیو ایئر نائٹس ہیں کہ جو کہ منائی جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہاں کی کوئی خلائی مخلوق ہیں؟ یہ کون گلیوں کوچوں میں یہ پٹاخے اور یہ پھوڑ آئے؟ ہمارے گھروں کی پیداوار، ہم نے جو ہے وہ چھوٹ دی ہوئے نا۔ تو یہ غلاظتیں اور یہ بینڈ باجے اور یہ ساری چیزیں، یعنی کوئی حیا نام جو ہے وہ گزر گئی ہمارے اندر سے، مر گئی ہمارے حیا، کوئی غیرت نہیں کوئی بھی، لیکن یہ ہے کہ بس چل رہا ہے، دھوم دھڑک کے چل رہا ہے، یعنی کروڑوں روپیہ جو ہے وہ برباد کیا اس پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ میری تو دعوت ہے کہ جو کہ خلوص پر مشتمل ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے معنی ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم مسلم، ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، اللہ کے احکامات کے سامنے بچھا دینا اپنے آپ، حوالے کر دینا اللہ کے، یہ ہے مسلمان ہونا۔ جبھی تو اقبال لرز گیا تھا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را، آج تو کوئی لرزہ بھی ہم پر طاری نہیں ہوتا، مسلمان پھر بھی ہیں، بڑے بڑے غداریاں کر رہے ہیں پوری پوری قوم کے سودے اجتماعی معاملات میں اور انفرادی حیثیت میں سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں پکے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کے بھی دانت کھٹے کر دیتے ہیں کہ تم میرے مسلمانی پہ شک کر رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے بھائی؟ اقبال تو کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ اس کے تقاضے مجھے کیا ادا کرنے پڑیں گے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنا فرما بردار بنائے، اصل چیز ہے فرما برداری. فرمایا کہ وہ امیر تو آنا کونا من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. پھر ہوا کیا؟ 950 سال کی دعوت کا نتیجہ کہ قوم نہیں مانی. فکذبوا، پس قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فنجیناہو، پس ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی. ومن معہ، اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب برستی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو پھر الگ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نازل کرتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ان کو ہم نے نجات دی. فی الفلک، کشتی میں. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے پھر ایمان لانے والوں کو ان کے بعد، قوم نوح کے بعد، زمین میں خلافت ہے، تمکنت ہے کہ جو کہ عطا کی. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ بات بھی ہم کثرت سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تکذیب بھی کفر کی طرح دو اس کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کفر قولی ہوتا ہے، کفر عملی ہوتا ہے. ایک انکار ہے زبان سے، ایک انکار ہے عمل سے. اسی طرح تکذیب قولی ہے اور تکذیب عملی ہے. جھٹلانا جو ہے وہ اپنی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، نہیں مانتا میں شریعت کے احکامات کو، نہیں مانتا میں کہ سود حرام ہے، نہیں مانتا کہ بے پردگی جو ہے وہ کوئی آج یعنی وہ رائج نہ ہو، نہیں. تو لہٰذا یہ سارے احکامات اس کی کیا جھٹلا دیا جائے زبان سے. لیکن ایک ہے عمل سے جھٹلانا، زبان سے نہیں عمل سے جھٹلانا. زبان سے اللہ کو مانے اور اپنے عمل سے جو ہے وہ نہ مانے. یہ ہے کہ جو کہ بحثت مجموعی آج الا ماشاء اللہ امت مسلمہ اس کا شکار ہے، تکذیب عملی اور کفر عملی کا شکار. لہذا ہم نے غر کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اور یہی تسلسل سنت ہے کہ جو کہ چلتی آ رہی. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور جو ماننے والے ہیں انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین میں استخلاف عطا فرما دیتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے. لہذا یہاں تھریٹس ہیں کہ جو کہ ان واقعات میں کفار مکہ کو دی جا رہی ہیں، اور پھر پہلا کوڑا ان پر برسا ہے عرب کی سرزمین پر، کفار مکہ پر، یہ بدر کے مقام پر. کیسے بڑے بڑے سردار، 70 سردار جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے، کہ جس میں ابو جہل بھی تھا، وقت کا فرعون اس کو قرار دیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا. فنزور، اب یہ ہے وہ تھریٹ عرب کی سرزمین پر جو نافرمان تھے، پس دیکھو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. کیف کان عاقبت المنذرین، کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. تو لہذا یہ ہے کہ آج ہمیں بھی خبردار کیا جا رہا ہے قرآن کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے. لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری، یعنی کہیں کوئی دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا میں فرد کی سطح پر اللہ کے احکامات کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہوں کہ نہیں ہو گیا؟ کیا میرا گھر جو ہے وہ بے حیائی سے، فحاشی سے اور تمام گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو نجات دے دی؟ بڑے بڑے گناہ بے پردگی ہے اور حرام خوری، یہ دو لٹمس ٹیسٹ ہیں میرے اور آپ کے لیے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور پھر بحثیت مجموعی بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. اب آیت نمبر 74 جو آخری آیت ہے، اس میں سرسری طور پر تمام رسولوں کا تذکرہ وہ فرمایا جا رہا ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم, پھر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف, فجاؤہم بالبینات, پس وہ واضح دلائل وہ لے کر آئے, وہ موضوع کی صورت میں بھی اور ہدایات کی صورت میں بھی کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی. نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ہیں کہ جو کہ برپا ہوئے. فرمایا جا رہا ہے فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل, پس نہ تھا کہ وہ اس پر ایمان لاتے اس پر کہ جن جس کو اس سے قبل یہ جھٹلا چکے ہیں, تو لہٰذا وہ ایمان لانے والے نہ تھے, وہ ماننے والے نہ تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتے. یہ ہے وہ بات کہ جو کہ واقعتاً ہمارے دل بھی جو ہے وہ نرم ہو جانے چاہیے. یہ نقص سزا ہوتی ہے اللہ کے کلام کو نظر انداز کرنے کی دنیا میں, کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو سیل کر دیتا ہے, جس طرح سے بوٹل یا کسی چیز کو ہم بالکل سیل کر دیتے ہیں نا, کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. اسی طرح سے یہ جو دل ہے نا, جو ہدایت کے مسکن ہے ہمارے, یہ اگر انسان حق کو دیکھ کر سن کر اور جان بوجھ کر جو ہے وہ انکار کرے, نہ مانے حق کو, لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ دل بھی سیل کر دیا جاتا. ختم اللہ علی قلوبہم, دلوں پر مہر ہے کہ جو کہ لگا دی جاتی اور پھر ہدایت وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی. اور یہ اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہوتا معاذ اللہ اپنے بندوں پر, اللہ خود اس کا اصول بیان کرتا ہے سورہ صف میں, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے مہر لگا دی, اللہ ہی نے دلوں کو سیل کر دیا, تو بندے کا کیا قصور ہے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ یعنی جب خود بندہ ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں, دلوں کو سیل کر دیتے ہیں. اللہ نے تو ہدایت کے لیے سامان اوپن کر دیے ہیں, سجا دیے ہیں, انا ہدئی نہ ہو سبیل اما شاکر ہوں و اما کفورا, ہم نے نیکی اور بدی کا راستہ سجا دیا, بالکل واضح کر دیا. اب انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کے راستے کو اختیار کرے, وہ اس کی اپنی چوائس ہے, اپنی ول ہے, اسی میں اس کا امتحان ہے, میرا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے, اور جو بھی یہ ظالموں اور جابروں کے واقعات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانی تاریخ میں ہمارے سامنے بطور عبرت رکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.